الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں رحم دلی سے متعلق، کہ انسان رحم دل ہو، نرم مزاج ہو، یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ رحم دل ہیں، نرم ہیں، ارحم الراحمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اچھے اوصاف ہیں ان کو اپناؤ. تو نرمی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نرمی کے معاملات دکھاتے ہیں اور دکھائیں گے کہ اس کی بدولت کتنے ہی اللہ کے بندے بخشے جائیں گے. حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے اس نرمی کا درس دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے، معاشرے کے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے بہت زیادہ نرم ہیں. نرم مزاجی یہ آپ کو ہر دل عزیز بنا کے رکھتی ہے. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولك، ایک ایک کر کے یہ سارے آپ کے پاس سے دور ہو جاتے. تو یہ نرم مزاجی بڑی پیاری صفت ہے جو حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیازی شان رہی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کو بھی نرمی پسند ہے اور نرمی کے معاملات فرماتے ہیں. گزشتہ مضمون میں آپ نے حدیث مبارک سماعت فرمائی تھی کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر ترس کھاؤ، نرمی کرو، تو آسمان والا تم پر ترس کھائے گا، تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. بے شمار واقعات ہیں، بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کی نرمی، اس کے تو کہنے ہی کیا. جمعے کے دن بھی میں نے ایک حدیث سنائی تھی، بڑی پیاری حدیث. جمعے کے دن چونکہ والدین سے متعلق مضمون چل رہا ہے کہ والدین کی عظمت، ان کا ادب اور احترام اور ان کی قدردانی اور ان کی خدمت، ان کے حقوق، تو آخر میں ایک حدیث ہم نے سنائی تھی کہ ایک شخص جس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اعمال بالکل برابر نکلیں گے، نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی، 50-50% نیکی اور بدی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی کا سوال ہے کہ اگر تو ایک نیکی کا کہیں سے انتظام کر لے تو تیری نیکی کا پلڑا جھک جائے گا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے آخرت میں نجات کا دار و مدار نیکی کے پلڑے کے جھک جانے پر رکھا ہے. اگر دار و مدار ہوتا کہ 100% نیکیاں لاؤ گے، گناہ نہیں لاؤ گے، تب مغفرت ہوگی، تو سارے ہی پھنس جاتے. وہاں تو اللہ پاک نے حساب یہی رکھا کہ 50% گناہ، 50% نیکیاں، بالکل لیول برابر ہے. ایک چھوٹی سی نیکی بھی اگر آ گئی رائی کے دانے کے برابر تو یہ انسان نجات پا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا کامیاب ہے. ومن خفت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بجائے بدی کا پلڑا جھک گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہ پھر جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا. تو وہاں جب نیکیاں اور بدی دونوں برابر ہوں گی، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہارے دونوں حساب برابر ہیں، لہذا ایک نیکی اگر مل جائے تو تمہارا کام بن جائے. اتنے میں ایک فرشتہ ایک فائل لے کر آئے گا اور وہ بدی والے پلڑے میں رکھ دے گا، تو وہ بدی والا پلڑا ایسا جھکے گا کہ نیکیاں بالکل ہی کالعدم محسوس ہوں گی. یہ رجسٹر یہ فائل جو فرشتہ لائے گا بہت بھاری بھرکم ہوگا جس کی وجہ سے بدی کا پلہ بالکل جھک جائے گا. اس فائل کو کھول کے جب دیکھا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا اف. یہ وہ کلمہ اف ہوگا جو بیٹے نے باپ سے یا ماں سے دل برداشتہ ہو کے اکتاہٹ کے اظہار کے لیے کہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ اف دنیا کے پہاڑوں کے وزن کے برابر بھاری بھرکم ہوگا. جب اف کا یہ عالم ہے تو آگے مزید اور زیادہ حد سے تجاوز کرنے کا کیا وزن ہوگا. ایک اف کا کلمہ ہے جس کے کہنے سے اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا کہ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, کہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی مت کہنا اور ان کو جھڑکنا مت. وقل لهما قولا کریما, ہمیشہ اچھے انداز سے گفتگو کرنا, نرم لہجہ اختیار کرنا, میٹھی گفتگو. تو یہ کلمہ اف اتنا بھاری بھرکم ہوگا کہ اس کی بدی کے پلوں کو جھکا دے گا. حکم ہوگا, فیصلہ ہوگا جہنم کے لیے, تو اس کو جہنم کی طرف جب لے جا رہے ہوں گے فرشتے تو وہ فریاد کرے گا, التجا کرے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ لے چلو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا لاؤ تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے. پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جب وہ آئے گا عرض کرے گا کہ یا رب میں جا رہا تھا جہنم کی طرف, نظر پڑی کہ آگے جہنمیوں کے لائن میں میرے والد بھی کھڑے ہیں, جس والد کی نافرمانی کی سزا میں میرا بدی کا پلڑا جھک گیا تو میرے والد بھی مجھ سے آگے جہنمیوں کے لائن میں جہنم میں گرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. آپ سے اتنی التجا ہے کہ آپ میرے عذاب کو ڈبل کر دیں, جتنی سزائیں میرے والد کے حق میں ہیں وہ ساری سزائیں مجھ پر لاد دی جائیں, میرے عذاب کو دوگنا کر دیا جائے اور مجھے جہنم میں ڈال دیں, لیکن آج میرے باپ کو جہنم سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو سن کر ہنسیں گے, فرمائیں گے کہ دنیا میں تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا رہا اور آج بھی مار کھائی تو اس اف کے کلیمے سے کہ بدی کا پلہ جھک گیا. ساری زندگی تو تم ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا اور آج تجھے اپنے باپ کی اتنی ہمدردی آ رہی ہے کہ تو اس کا عذاب بھی مول لینے کو تیار ہے کہ میرا عذاب ڈبل کر دیا جائے, میری سزائیں دگنی کر دی جائیں, لیکن میرے باپ کو جنت میں بھیج دیں, باپ کی سزا بھی میں بھگتنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہنسیں گے جیسے اس کی شایان شان ہے اور اس سے اس طرح گفتگو فرما کر ارشاد فرمائیں گے چل تجھے اپنے باپ کی بہت لگ رہی ہے, بڑی ہمدردی تجھ میں آ رہی ہے, چل پکڑ اپنے باپ کا ہاتھ, تو بھی اور تیرا باپ بھی دونوں جنت میں چلے جاؤ. تو خالص اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور اس کی نرمی ہے, اس کی مہربانی ہے. ایسے موقع پر جہاں فیصلہ بھی ہو چکا جہنم کی طرف جا رہا ہے, باپ پہلے سے جہنم میں گرنے کے لیے تیار ہے, اس موقع پر بھی بے شمار اس قسم کے معاملات پیش آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نرمی کام دکھائے گی, مہربانی کام دکھائے گی اور کتنے ہی گرنے کے لیے تیار بچ کر جنت میں آ جائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کے دوست, اللہ کے خلیل, گہرے دوست, آپ نے میزبانی اور مہمانی کی سنت کو ایجاد کیا کہ مہمان ہوگا تو کھانا کھاتے, اگر کبھی کوئی مہمان دستیاب نہ ہو تو آپ نکلتے تلاش کرتے, جب کوئی مل جاتا تو اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے. ایک دفعہ آپ کو ایک مہمان ملا, اس کو لے آئے کھانے کے لیے, جب بیٹھے دسترخوان لگ گیا, کھانا اس کے سامنے چن دیا گیا, آپ نے فرمایا چلو بھائی بسم اللہ کرو کھاؤ, تو اس نے کہا کہ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو اور کھاؤ, کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا, بغیر اللہ کے نام لیے کھاؤں گا. تو حضرت نے کھانا پیچھے کر لیا, اس کو اٹھا دیا, کہا کہ تو مشرک, تیرا میرے گھر میں کیا کام, میرے دسترخوان پہ تیرا کیا کام کہ تو اللہ کا منکر مشرک, کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا تو تیرے لیے میرا دسترخوان نہیں. کھانا آپ نے اٹھا لیا اور اس کو چلتا کر دیا. ابھی وہ چلا ہی تھا, نکلنے کو تیار تھا گھر سے, کہتے ہیں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 70 سال سے اس مشرک کو کھلا رہا ہوں, کبھی میں نے اس کو بھوکا نہیں مارا, آج آپ کے دسترخوان پر آ گیا, بغیر بسم اللہ کی وجہ سے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا آپ نے اس کو. فوراً دوڑے اور اس کی طرف لپکے اور پکارا اور اس کو بلا کر لائے اور معافی مانگی کہ مجھ سے معذرت چاہی اور کہا کہ تم کہا بھی تو مجھے اپنے گھر سے بھگایا, دسترخوان سے اٹھایا, کھانا میرے سامنے سے ہٹا لیا, اب دیکھو تو بھاگے چلے آ رہے ہیں میری فریاد کرتے ہوئے, منت کرتے ہوئے. کہا کہ अभी अभी मेरे अल्लाह का पैगाम आया है कि 70 साल से वो तुझको खिला रहा है, मैंने तुझे एक मर्तबा अपने दस्तरखान से उठा दिया तो अल्लाह ताला ने तेरी तरफदारी की है और तेरी हिमायत ली है और कहा है कि उसको अपने दस्तरखान पर बिठाकर खिलाएं। ऐसी चोट लगी दिल पर, कहा कि हैं वो अल्लाह जिसको मैं इनकार कर रहा हूं वो मेरी इतनी तरफदारी कर रहा है, मेरी इतनी हिमायत कर रहा है। तो फौरन मुशर्रब ईमान हो गया, अल्लाह ताला पर ईमान ले आया कि उस अल्लाह को मेरी इतनी लगी। जाहिर है कि इज्जत नफ्स मजरूह होती है, इंसान किसी भी शक्ल में हो जब उसके साथ इस तरह का बर्ताव हो जाए तो इज्जत नफ्स मजरूह हुई और बगैर खाना खाए जा रहा था, लेकिन अल्लाह पाक ने हिमायत ली और उस बंदे के बारे में बताया कि 70 साल से मैं खिला रहा हूं, कभी मैंने उसको नहीं धुतकारा नहीं भगाया, आपने एक ही दफा में भगा दिया, उसको बुलाएं, फौरन बुलाया। तो अल्लाह पाक ने इसी बुलाने के साथ उसको नूर ईमान भी अता फरमाया कि बंदे के दिल पर भी चोट लगी कि वो अल्लाह इतना मेहरबान, ऐसा मेरी हिमायत और तरफदारी करने वाला कि फौरन फरिश्ते को भेज दिया मेरी खातिर, तो मैं उसको क्यों ना मानूं। तो अल्लाह ताला बड़े मेहरबान हैं, रहम करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहम का माना तरस खाना, तो अल्लाह ताला खुद भी रहम करने वाले, मेहरबानी करने वाले, और इंसानों के अंदर भी जो अल्लाह की मखलूक के साथ रहम और करम का मामला करता है तो अल्लाह ताला भी उसके साथ पे रहम और करम के मामलात फरमाते हैं। हजरत ईसा करीमुल्लाह का, हजरत ईसा रूहुल्लाह का मशहूर जमाना, एक कब्र पर गुजर हुआ तो अजाब में मुबतला था, सजाएं मिल रही थी। मुद्दत के बाद जब वापसी हुई तो देखा कि नेमतों में वो साहिब कब्र नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहा है, माजरा समझ में नहीं आया। नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अर्ज किया कि यार जाते हुए तो अजाब हो रहा था, आते हुए इसके ऊपर नेमतों की बारिश। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये मरा था, गुनाहगार होने की हालत में मरा, अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा था, लेकिन इसकी बीवी उम्मीद से थी। मुद्दत गुजरी, जजगी हुई, बच्चा पैदा हुआ, लड़का, वो थोड़ा समझदार हुआ तो उसकी माँ ने उसको मकतब में उस्ताद के पास बिठाया तो उस्ताद ने उसको पढ़ाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो जब बच्चे ने जमीन के ऊपर कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो उसी दिन से मैंने इसके जेर जमीन बाप से अजाब को हटा लिया कि इसका मासूम बच्चा वो मेरे लिए मेहरबान और रहीम होने की तस्दीक कर रहा है, गवाही दे रहा है, तो मुझे हया आई कि जेर जमीन में उसके बाप को आजाब दूं। ऐसी रहीम और करीम जात है कि जो खुद भी रहीम और करीम और अपने बंदों को भी उसने रहम और करम का सबक सिखाया है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जो पूछा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैं तो बड़ा जलाली हूं, मुझे आपने पैगंबरी कैसे दे दी, क्यों दे दी, तो अल्लाह ताला ने बताया था कि आपने जो हजरत शुएब की बकरियों को चलाते हुए एक बकरी बिदक गई थी, उसका पीछा किया और गुस्से में थे कि इसकी पिटाई लगाऊंगा, लेकिन जब पकड़ लिया, काबू पा लिया, उस वक्त फिर आपने जो सुलूक किया वो ये था कि आपने उसको चमकारना शुरू किया, प्यार करना शुरू किया और कहा कि पगली, खुद भी थकी, मुझे भी थकाया, क्या मिला, यही अदा आपकी हमें पसंद आई कि फिर हमने आपको पैगंबरी से नवाज दिया। अल्लाह ताला को रहम और करम, तरस, नरमी बहुत ज्यादा पसंद है। करम करो तुम, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे भरी पर। इंसानों के साथ भी, मखलूक खुदा के साथ भी नरमी का बर्ताव, यही चीज इस्लाम की तालीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ और सिखाया हुआ सबक। हजरत ईसा का रूहुल्लाह से एक शख्स किसी बात पर उलझ गया, कोई बात पूछी, आपने जवाब दे दिया तो वो मुतमईन नहीं हुआ, उसको तशफी ना हुई तो बहस मुबहसा शुरू कर दिया, था देहाती किस्म का, और बहस मुबहसा शुरू करने में बदतमीजी पर आ गया, आपके साथ तलखी करने लगा, बदतमीजी से पेश आने लगा, और जैसा होता है कि जट पने का मुजाहरा करने लगा, वो जितना ज्यादा जट पने का मुजाहरा कर रहा है इधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतना ही ज्यादा नरमी का बर्ताव कर रहे हैं। इतने में आपका कोई शागिर्द और आपके सहाबी कोई आए, कोई जानने वाले, उन्होंने ये मामला देखा, हैरान रह गए, कहा हजरत ये तो इतनी बदतमीजी कर रहा है, जितनी ज्यादा है बदतमीजी में शिद्दत इख्तियार करता है उतना ही ज्यादा आप नरमी के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फरमाया कि हर बर्तन से वही चीज छलकती है जो बर्तन में होती है, अब अगर ये मेरी नरमी की वजह से अपने अखलाक को नरम नहीं कर रहा तो मैं इसकी बदअखलाकी की वजह से अपने अखलाक को क्यों बिगाड़ू। वो अपनी
جو برتن کے اندر جو اس کا ظرف ہے وہ اپنے ظرف کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور جو میرا ظرف ہے جو میری تعلیم ہے میں اس کا مظاہرہ کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے میں اپنا برتن کیوں گندا کروں؟ کلو انا این یترشح بما فیہ, ہر برتن سے وہی چیز گرتی ہے جو اس برتن میں موجود ہوتی ہے. برتن میں دودھ ہوگا تو دودھ گرے گا, شراب ہوگی تو شراب گرے گی. اس کے ظرف میں اگر گندگی ہے وہ گندگی کا اظہار کر رہا ہے, کیچڑ اچھال رہا ہے, تو فرمایا کہ میرے ظرف میں تو گندگی نہیں, میں تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کروں گا. تو نرمی کا برتاؤ کرنا اور سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, میٹھی گفتگو کو ملحوظ رکھنا, اور اس انداز سے رہنا کہ انسان کا وقار مجروح نہ ہو, سامنے والے کا عزت نفس مجروح نہ ہو, یہ نرمی بہت ہی زیادہ پیاری صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے نرم مزاج تھے, اور نرمی کا ہی آپ نے ہمیشہ درس دیا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ ہمیشہ نرمی والے پہلو کو اختیار کرو. حضرت معاذ بن جبل اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابی کو جب یمن کی طرف ذمہ داریاں سونپ کر بھیج رہے تھے تو وہاں آپ نے جو سبق سکھایا, جو اصول بتایا, فرمایا کہ آسانی پیدا کرنا, سختیوں سے بچنا, خوشخبریاں سنانا, ڈراوے اور دھمکاوے کم دینا. بشرو ولا تنفرو, یسرو ولا تعسرو, آسانیاں اور سہولت والے پہلو کو مد نظر رکھنا. دو پہلو آ جائیں, ایک میں آسانی اور چھوٹ ہو, ایک میں مشکل اور سختی ہو, تو فرمایا کہ آسانی والے پہلو کو اپنانا, خوشخبریاں زیادہ سنانا, ڈراوے کم دینا. تو خود بھی آپ نرم مزاج اور نرمی کی طبیعت رکھنے والے, اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی, صحابیات کو بھی یہی نرمی کا درس دیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. یہودی آئے اور آپ پر جب سلام کیا تو ان میں تو خباثت باطنی چلی آ رہی تھی, تو کہا السلام علیکم, السلام علیکم. سلام کے بجائے السام, سام کا معنی ہلاکت. السلام علیکم, آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اور اگر سلام کے بجائے سام کا لفظ ہو ہلاکت تو یہ بدعا بن جاتا ہے, ہلاکت کی بدعا. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ لفظ سن لیے کہ یہ یہودی اپنی خباثت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خباثت کا معنی یعنی باطن کا گندا ہونا, جو گندگی باطن میں بھری تھی تو بظاہر سلام کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن وہ دل کے اندر جو غیظ و غضب اور جو عداوت, جو دشمنی, جو نفرت, تو اس کو وہ در پردہ اظہار کر رہے ہیں. سلام کے اظہار میں وہ ہے کہ ہلاکت کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. تو برجستہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب موجود تھی, تو انہوں نے سن لیا. ظاہر ہے کہ زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے حساب کتاب تھے, کوئی شور شرابے تو تھے نہیں, سکوت طاری ہوتا تھا, مشینی دور نہیں تھا, اور بعض دفعہ وفود کی آمد کے وقت بیچ میں ایک پردہ حائل ہے, چادر کے پیچھے اس طرح کی گفتگو سنائی دے دیا کرتی تھی پردے کے پیچھے. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ہی پر یہ ہلاکت ہو اور تم ہی پر لعنت ہو. علیکم السلام واللعنہ, تم پر پڑے ہلاکت اور لعنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا, فرمایا عائشہ نرمی کرو, نرمی کرو, سختی اختیار مت کرو, لہجے کو نرم رکھو اور ایسے غصے میں نہ آؤ. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. رفق نرمی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی رکھنے والی ذات ہے اور نرمی کو پسند بھی فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں ملتا. ایک انسان نرمی کا برتاؤ کرے گا, اللہ تعالی کی طرف سے وہ کچھ عطایا اس کو ملیں گے جو سختی کرنے پر نہیں مل سکتے. تو نرم مزاجی کی عادت یہ بہت ہی اونچی صفت ہے. اور جب انسان نرم مزاج ہو جائے, تو میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ نرم مزاجی کی جو بنیاد اور جڑ ہے وہ ہے تواضع, کہ انسان اپنے آپ کو مٹائے, اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور کچھ بھی نہ سمجھے. جب دل کے اندر اس کے کمتری آ جائے گی, اپنے آپ کو مٹا لے گا, تو یہی مٹانا اس کو پھر آگے والے, سامنے والے ہر ایک کو معزز دکھائے گا. دل میں جب انانیت ہوتی ہے, بڑائی ہوتی ہے, تکبر ہوتا ہے, تو پھر صورتحال میں انسان سامنے والے کے ساتھ سختی کے برتاؤ کرتا ہے, سخت لہجے اختیار کرتا ہے. لیکن اگر اپنی انا کو فنا کر دیا, اپنی ذات کو مٹا لیا, اور پھر اپنے آپ کو کم سے کمتر سمجھنے لگا, جیسے حضرت ابو بکر شبلی کا قصہ میں نے سنایا تھا کہ اس قدر مٹایا, اس قدر مٹایا, مجاہدات کے بعد فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ بدتر اگر کوئی ہے تو میں ہی ہوں، سب سے کم تر اور بدتر اپنے آپ کو سمجھنے لگے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ آپ کو وہ دولت نصیب ہو گئی کہ اپنی انانیت بالکل ختم ہو چکی، اپنے آپ کو سب سے گھٹیا اور کمتر سمجھنے لگے. جب انسان میں توازو پیدا ہو جائے، نرم دلی پیدا ہو جائے، تو اس صورتحال میں وہ ہمیشہ سامنے والے کی لاج رکھتا ہے، سامنے والے کے اوپر ترس کھاتا ہے، اچھے معاملات کرتا ہے. ایک بزرگ تھے، خاتون آئیں کسی مسئلے کا دریافت کرنے کے لیے، تو قسمت سے کہیں اس کی گیس پاس ہو گئی، تو شرم کے مارے گھڑوں پانی پڑ گیا. بزرگ سمجھ گئے کہ یہ شرمندہ ہوگی، پھر وہ مسئلہ پوچھنے لگی تو اب اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، شرمندہ نہ ہو. تو جب وہ پوچھنے لگی تو بزرگ نے انجانے بنتے ہوئے کہا اونچی آواز سے کہو، اونچا سنتا ہوں میں. وہ مطمئن ہو گئی، چلو شکر ہے اونچا سنتے ہیں تو میری یہ عیب ان پر کھلا نہیں ہوگا. ایسے حالت ہو جاتی ہے، انسان جب اپنی ذات کو مٹا لیتا ہے تو دوسرے کو شرمندہ کرنا اس کو گوارا نہیں ہوتا. ایسے ہی ایک موقع پر ایک محفل اور مجلس میں اسی قسم کا وضو ٹوٹنے کا سلسلہ ہوا، آواز ظاہر ہو گئی، تو پھر اس محفل میں جو بڑے تھے کہا چلو بھائی چلو اب تازہ وضو بنا لیتے ہیں، سب کے سب چلتے ہیں تازہ وضو کر کے آ جاتے تاکہ باوضو بھی ہو جائیں اور جس کا وضو مجلس میں زور سے ٹوٹ گیا اس کا راز بھی فاش نہ ہو. تو انسان میں جب توازو ہوتی ہے، اس کے برخلاف لطیفے بنانے والے بھی ایک سے ایک لطیفے بناتے ہیں، ہر موضوع پر ایک سے ایک لطیفے تیار ہوتے ہیں. خواتین کپڑے دھو رہی تھیں، ہل ہل کے پٹرے پہ بیٹھ کے، تو اس میں کسی کی گیس خارج ہو گئی. جب آواز آئی تو وہ شرمندہ ہوئی، پڑوسن نے بھی سن لی ہوگی، تو اب وہ زور زبردستی سے ہل ہل کے کپڑے دھو رہی تھی اور پٹرا ہلا ہلا کے پٹرے کی آوازیں نکال رہی تھی تاکہ وہ مغم میں معاملہ چھپ جائے. پڑوسن بھی ہوشیار تھی، اس نے کہا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. اس نے تو بیچاری نے پردہ ڈالنے کے لیے پٹرے ہلا کے آوازیں نکالنی شروع کی، لیکن اگلی نے بھی ظاہر کر دیا کہ تمہارا راز مجھ پہ فاش ہو چکا، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. حالت یہی ہے آج کل ہمارے یہاں، تو ذرا سی کوئی عیب مل جائے، کوئی برائی مل جائے، اس کو اچھالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. خود کو پتہ چل جائے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ جب تک کہ دوسروں کے سامنے اس کو نہ بتا دیا جائے، دوسروں کے سامنے اس کو نہ گرا دیا جائے. اپنی بیٹی، اس کی دو خوبیاں بھی ہوں گی، اس کو انسان چرچے کرتا ہے خاندان بھر میں. 100 برائیاں بھی ہوں گی، انسان چھپاتا ہے کہ بیٹی کا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو. وہی بیٹی جب اپنے یہاں کسی کی بہو بن کر آ جاتی ہے، ہے وہ بھی بیٹی، اب اس کی 100 خوبیاں بھی ہوں گی اس کو چھپاتے ہیں، 2 عیب بھی ہوں گے اس کو اچھالتے ہیں، اس میں تو یہ برائی ہے، اس میں تو وہ برائی ہے. بات یہی ہے کہ جب ظرف ہمارا گندا ہو تو گندگی چھلکے گی، ظرف صاف ہو وسعت ظرفی ہو اور سامنے والے کو ہمیشہ عزت دینا مقصود اور مطلوب ہو، تو پھر انسان ہمیشہ عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اور اچھائیوں اور خوبیوں کو انسان چرچے اور اظہار کرتا ہے. تو توازو اصل بنیاد ہے اور جڑ ہے کہ انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے، توازو اس کے اندر آ جائے. اپنے آپ کو بالکل مٹانا اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا. کمالات جو انسان کو ملتے ہیں، نعمت جس شکل میں بھی ملے، چاہے وہ مال ہو، جمال ہو، نوال ہو، ہر صورت میں کوئی بھی ہنر، کوئی بھی فن، کوئی بھی خوبی جس سے اللہ پاک نے اس کو آراستہ کیا، بھلے وہ مال کی شکل ہو، جمال کی شکل ہو، نوال ہو، عہدہ منصب ہو، دنیاوی ترقی ہو، دینی ترقی ہو، کوئی بھی نعمت جو انسان کو میسر ہے، اگر اس نعمت کی نسبت وہ اپنی طرف کر رہا ہے تو ایک گھمنڈ میں مبتلا ہے، دھوکے کا شکار ہے. وہ سمجھتا ہے اگر کہ یہ میرا کمال ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے اور میری ہنر مندی ہے تو یہ دھوکے میں ہے. لیکن اگر ان تمام کے تمام کمالات کے ملنے کے باوجود بھی اگر اس کی نظر اللہ کی طرف ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ ہی نے مجھ کو یہ دے دیا، اللہ ہی نے مجھ کو نواز دیا، اللہ ہی کی ساری عطا ہے، تو ایسا انسان متواضع، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب کھرب پتی بھی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے کر و فر والا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی ہر ہر نعمت پر نظر اللہ کی ذات کی طرف ہے تو ایسا انسان پھر متکبر نہیں، دھوکے میں نہیں، وہ ہر نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے. شام کے درسوں میں ایک مضمون چل رہا ہے تکبر سے متعلق، اسی ذیل میں ایک بات آئی تھی کہ 3 قسم کے افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں. کہا کہ متقی بندہ تو اللہ کا محبوب ہوتا ہی ہے، لیکن نوجوان متقی زیادہ محبوب ہے کہ جوانی کے زمانہ اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے. اور کہا کہ فقیر آدمی ہو اور سخی بھی ہو. سخی بندہ تو اللہ کو پسند ہے ہی, لیکن فقر کے باوجود بھی وہ سخاوت سے باز نہیں آتا. جب بس چلتا ہے جتنی گنجائش ہوتی ہے سخاوت کرتا ہے, تو ایسا فقیر سخی اللہ کو اور بھی زیادہ پسند ہے. اور متواضع تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہی, لیکن مالدار متواضع کہ مال دولت بھی ملا ہوا ہے, نعمتوں کی فراوانی ہے, پھر بھی وہ تواضع کا پیکر ہے, یہ اللہ کو اور بھی زیادہ پسند ہے. متقی بندہ اللہ کا محبوب, لیکن جوان متقی اور بھی زیادہ محبوب. سخی اللہ کا محبوب, لیکن فقیر اور غریب سخی اور بھی زیادہ اللہ کا محبوب. اسی طرح متواضع اللہ کا محبوب, لیکن مالدار متواضع اور بھی زیادہ اللہ کا محبوب. تو یہ تو موقع اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو محبوب بنانے کے. اگر دل میں تواضع ہو, انکساری ہو, عاجزی ہو, تو پھر سامنے والے کو انسان ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, اور ہر چیز کو, ہر نعمت کو, ہر کمال کو وہ اللہ ہی کے عطا سمجھتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کے تذکرے کر کے فرما دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی نعمت ہے, اور وجود لحاظ سے اشرف المخلوقات میں بنا دیا, انسان بنا دیا, صاحب عقل و شعور بنا دیا. کتنے ہی انسان ہیں بیچاروں کی عقل کام نہیں کرتی, تماشے بنے ہوئے ہوتے ہیں محلے میں, علاقوں میں, گلی کوچوں میں, بچے ان سے کھلونوں کی طرح کھیلتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کے فضل ہی فضل ہیں کہ اس نے اشرف المخلوقات میں سے ایک فرد بنایا, صاحب ایمان بنایا, صاحب عقل بنایا, صاحب قرآن بنایا. بڑی بڑی نعمتیں ہیں, سب یہ اللہ ہی کے فضل ہیں, بندہ تو کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے کمالات ملنے کے باوجود ایک جھٹکا لگے سب کچھ زیرو ہو کے رہ جاتا ہے. میں نے اس دن بتایا تھا جمعے کے دن ہی کہ ہمارے یہاں کے ایک استاد کی ایک پاگل کو دیکھا کہ بڑی روانی سے انگلش لکھ رہا تھا, تو حیران ہوئے کہ انگریزی تو بڑی اچھی صاف ستھری لکھ رہا ہے. تو پوچھا کہ آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہے؟ بالکل پاگل تھا بےچارا, نہ پاؤں میں چپل, نہ ڈھنگ کے کپڑے, میلا کچیلا کسی ہوٹل کے پاس بیٹھا ہوا ایسے اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا. اس پر اس نے بتایا کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. وہ تو حالات نے مجھے یہاں پہنچا دیا کہ بیوی اور دو بیٹے, ان سے لڑائی ہوئی, ناچاکی ہوئی, انہوں نے مجھ کو نکال بھی دیا, گھر بار بھی مجھ سے چھین لیا, سارا سب کچھ ہو گیا. تو بےچارے کا دماغ پلٹ گیا اور پاگل بن کے اب یہ فٹ پاتھوں پر ٹائم پاس کر رہا ہے. انسان تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں, بڑے بڑے باکمال لوگ ایک جھٹکے کے اندر پٹ خنی کھا کے زیرو ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں. جب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا احساس ہو جائے, دھیان ہو جائے, تو پھر انسان کبھی گھمنڈ نہیں کرتا, اتراتا نہیں, تکبر نہیں کرتا. تکبر کرنے والا تو ہمیشہ مار کھاتا ہے, اور تواضع کا پیکر بننے والا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بلندیوں پر لے جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں سے گرا نہیں سکتی. وہ عروج عطا فرماتے ہیں کہ جس میں کوئی زوال نہیں. اللہ پاک سچے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے, آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا کلام سچا. وما ينطق عن الهوى, آپ اپنے ذہن سے, اپنے دل دماغ سے بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو صاف ستھری وہ وحی ہوا کرتی ہے جو اللہ آپ کی زبان سے جاری کراتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, من تواضع لله رفعه الله, جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے. نرمی کرنے والا ہمیشہ سامنے والے کے آگے جھکتا ہے, اپنے آپ کو مٹاتا ہے, جھکتا ہے, اور جھکنے کے اندر جو انسان کو لذت اور مٹھاس ملتا ہے, جو حلاوت ملتی ہے, شاید کہ وہ اکڑنے میں نہیں ہو. غم سہتا ہے انسان, اللہ کی خاطر دکھ درد برداشت کرتا ہے, تو ان چیزوں کے اندر بھی پھر حلاوت اور ذائقہ محسوس ہونے لگتے ہیں. اپنی ذات کو مٹانا, اپنے آپ کو حقیر جاننا, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا, اسی کی بدولت پھر انسان کو یہ نعمت ملتی ہے کہ انسان نرم دل ہوتا ہے, نرم مزاج ہوتا ہے, اس کے انداز گفتگو, اس کے چال ڈھال, اس کا رویہ, اس کے طور طریقے, ان میں تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں. وہ جو عراق کا گورنر گزر رہا تھا, اکڑ کر کہا تھا مجھے پہچانتے نہیں, تو حضرت مطرف ابن عبداللہ یہ بزرگ تھے جنہوں نے اس کو چونکایا, کہا اچھی طرح جانتا ہوں ماضی حال استقبال, اور بتایا تھا کہ تیرا ماضی گندا نطفہ, تیرا مستقبل کیڑوں کی خوراک, اور تیرا حال گندگی کا ٹوکرا. تو اس پر اس نے کہا کہ ہاں, عرفتنی حقا, پہچانا تو مجھ کو ٹھیک ہے آپ نے. اس کے بعد روایت میں ہے کہ اس کی چال بدل گئی، کیا تو اکڑ کر چل رہا تھا اور بے باکی کے ساتھ چل رہا تھا، متکبرانہ انداز میں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مراحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، توازو کا پیکر بن کے چلو، اگر اکڑ کر چلو گے تو تم زمین کو پھاڑ تھوڑی سکتے ہو. انک لن تخرق الارض، نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو، ولن تملق الجبال طولا، اپنے گمان کے اندر اپنے آپ کو بڑا جان لو گے تو نہ ہی تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو. جو تمہارا قد کاٹ ہے، جو تمہارا عہدہ اور مقام ہے، جو تمہاری اوقات ہے، اسی اوقات میں رہو گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیشہ اپنی اوقات کو انسان سامنے رکھے، اپنی حقیقت کو سامنے رکھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہی کی آتا ہے، تو دل میں نرمی ہوتی ہے، سامنے والے کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہوتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا اپنے صحابہ اور صحابیات کی تعلیم و تربیت اس کو بالکل ملحوظ رکھتے تھے، جہاں روک ٹوک کا موقع آتا فوراً آپ ٹوکتے تھے. آپ کی اہلیہ محترمہ کے سامنے دوسری اہلیہ آ گئیں تو یہ تو رشتہ اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ سوکن کا رشتہ، یہ تو شروع سے آخر تک قیامت تک سوکن کا رشتہ، آپس میں جلن والا رشتہ ہے. ایک محترمہ آئیں، اہلیہ محترمہ، تو دوسری اہلیہ محترمہ نے واپسی میں تبصرہ کر دیا کہ اس طرح اشارہ کر دیا کہ اچھا وہ ٹھنگنی، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا جو آئی تھی، انہوں نے اشارہ کر کے تھنگنے پن کی طرف اشارہ کر دیا. تو آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے وہ نور بصیرت عطا فرمایا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ عمل اس وقت نیکی کا عمل ہوا ہے یا بدی کا، حالانکہ صرف انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کے ٹھنگنے پن کا اشارہ دیا. فرمایا کہ اتنا زہریلا عمل تم نے کیا ہے کہ اگر اس عمل کے قطروں کو سمندر میں نچوڑ دیا جائے تو سارے سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے. اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے یہاں موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں. دوسری اہلیہ محترمہ نے کچھ کھانا وانا پکایا، کوئی شہید ورید بنایا جس طرح ہوتا ہے، اڑوس پڑوس میں بھی انسان اچھا کھانا بھیجتا ہے، تو دوسری اہلیہ نے ایک برتن کے اندر، پلیٹ کے اندر وہ کھانا حضور کے لیے بھجوا دیا کہ چلو. تو غیرت جوش میں ہار گئی کہ میرے ہوتے ہوئے سوکن نے کیوں بھجوا دیا، ہاتھ مار کے برتن گرا دیا، برتن بھی ٹوٹا کھانا بھی گرا. آپ نے فوراً تنبیہ فرمایا، فرمایا نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، سختی اور شدت اللہ کو پسند نہیں ہے. نرمی کا درس دیا، نرمی کا سبق دیا. یہ سلسلے آپ نے جا بجا سکھائے اور سمجھائے، اگرچہ یہ معاملات فطری طور پر تھے. آپس میں سوکن بنا ہونا، ایک دوسرے سے اس طرح کی رقابت کا ہونا، یہ ایک فطری معاملہ ہے، اور یہ اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے. ہماری ایک عزیزہ ہیں قریبی، ان کے شوہر محترم نے دو تین چار شادیاں کی، تو سب سے پہلی شادی ہماری وہ عزیزہ سے ہوئی. اس کے بعد جب دوسری شادی ہوئی تو وہ بتاتی ہیں کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی. دل چاہتا تھا کہ یا تو شوہر مر جائے یا میں مر جاؤں، زندگی بیکار ہو گئی، بد مزہ ہو گئی، کرکری ہو گئی. حالانکہ ماشاءاللہ صاحب اولاد اور خوشحال زندگی، لیکن دوسری شادی ایسی وبال بن گئی کہ موت زیادہ عزیز لگتی تھی. کچھ وقت گزرا، تیسری شادی کر لی، کہا کہ میری آگ بجھ گئی، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ چلو اچھا ہوا. تیسری شادی ہوئی تو دوسری بیوی کو پتہ چلے گا کہ شادی پر جب شادی ہوتی ہے تو کیا بیتتی ہے. یہ حقیقت کی انہوں نے عکاسی کی. تو ہوتا یہی ہے کہ انسان بسا اوقات فطری تقاضے سے متاثر ہو کر کوئی سلوک کر جاتا ہے، کوئی سختی اختیار کر جاتا ہے. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سمجھایا کہ نہیں، وہ مزاج کی تلخی، مزاج کی تیزی، یا وہ جو رقابت کہلاتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس شدت کی وجہ سے تم اپنے رویے میں نرمی کا برتاؤ مت چھوڑو. ایک بادشاہ تھے، ان کے یہاں ملازم ملازمت کرتے تھے، ایسے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، ایسے جاندار تھے کہ وہ اینٹ، یہ تو بلاک ہے مٹی کا، تو یہ زمین پہ کھڑے کھڑے ایسے اچھال کے جب پھینکتے تھے تو تیسری منزل تک وہ پہنچ جایا کرتا تھا. تو بڑے ان کے چرچے تھے کہ اتنا جاندار، اتنا مضبوط، کہ یہ زمین سے تیسری منزل تک بلاک کو اچھال کر پھینک دیتا ہے جب کبھی تعمیرات چلتی. تو اس بادشاہ کے ایک وزیر تھے، وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس شخص کے گھر خوشحال ہے، گھر میں اس کو سکھ چین ملا ہوا ہے، بیوی اس کی قدردان ہے، یہ ساری طاقت اسی چیز کا نتیجہ ہے. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کہاں اس کی جوانی اور کہاں اس کی طاقت، قوت بازو، اور اس کا پرانا ایک تجربہ اور کہاں گھر اور بیوی اور قدر. بادشاہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور سمجھ میں نہ آئی. بادشاہ نے کہا سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا اس سے کیا جوڑ. تو ظاہر ایک مضبوط کڑیل جوان ہے, زمین سے اینٹ اٹھا کے پھینکتا ہے اور تیسری منزل تک پہنچ جاتی ہے, جس طرح آج کل کھلاڑی بول کر آتے ہیں تو پاور کے ساتھ بالکل گولی کی طرح جاتی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو وزیر نے کہا کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, میں اس کے لیے ایک تدبیر کرتا ہوں, چند دن کے اندر ہی آپ کو فرق صاف ظاہر ہو جائے گا. اس نے اس کے گھر کے اندر کوئی آمد رفت کا سلسلہ شروع کرایا خواتین کے ذریعے سے. تعلقات تو تھے, ظاہر ہے کہ بادشاہ کا ہم نشین تھا اور آپس میں روابط تو تھے. تو خواتین کے ذریعے اس نے اس کی بیوی کے جب حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص جب گھر پہنچتا ہے تو بیوی پہلے سے پہلے تیار ہوتی ہے, دروازے پر ہنس کر خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتی ہے. اندر پہنچتا ہے تو کھانا تیار ہوتا ہے, اس کے نہانے دھونے کے لیے کپڑے تیار ہیں, نہا دھو کر تازہ دم ہو کر کھانا وانا کھاتا ہے اور اس کو گھر میں خوشی ہی خوشی میسر ہے, سکھ چین کی زندگی میسر ہے. تو باہر کی زندگی بھی ایسی ہشاش بشاش. اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً بات تو یہی ہے. اب اس نے یہ معاملہ کیا کہ ان خواتین کے ذریعے ان کی بیوی میں بیوی کے کان بھرے اور کہا کہ تمہارا شوہر جس کی تم اتنی خدمت کرتی ہو, تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کی تو باہر بھی دوستیاں ہیں, بس یہی کافی تھا, اب مزید تحقیق تفتیش کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب شام ہوئی شوہر نامدار گھر آئے تو بیوی کو پایا کہ اس نے تو بالکل ہی نو لفٹ کر دیا, نہ صحیح سے ڈھنگ سے سلام ہے, نہ دعا ہے, نہ کھانا, نہ پوچھنا, نہ کچھ. اوپر سے لڑائی جھگڑے شروع کہ محنت میں کروں, محبت میں تم کو دوں, اور تم بے وفائی کے معاملات ہوتے ہو تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع. چند دن گزرے, نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب وہ بلاک تیسری منزل پر پھینکنے لگے تو دم خم ختم. وزیر نے پھر یہ پول کھولی اور بتایا بادشاہ کو, دیکھ لیں بادشاہ سلامت. چند دن اس کے گھر کا سکون برباد ہوا, بیوی کی طرف سے اس کی بے وقتی ہوئی, ناقدری ہوئی, بےچارے کی ساری جان نکل کر رہ گئی. اب وہ جو ٹینشن کے اندر ہر وقت سوچو بچار, گھر کے اندر ہر وقت کے لڑائی جھگڑے اور چک چک, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طاقت جو تیسری منزل تک بلاک کو اچھال کر پھینکتا تھا وہ ختم ہو گئی. بادشاہ کو اب سمجھ میں آیا کہ واقعتاً تمہارا کہنا ٹھیک تھا. تو عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں باہر کے. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ کہ سوکن کا معاملہ ہے اور غصے میں آ کر برتن گرا دیا, لیکن آپ نے فوراً تنبیہ فرمایا کہ نرمی اختیار کرو, نرمی اختیار کرو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی بھی معاملے کی وجہ سے شدت اختیار کر جاؤ اور معاملہ خراب ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے شاگرد اور آپ کی پوری امت, اس کو یہی تعلیم ملی ہے کہ نرمی کا اختیار کرنے والا, وہ اچھے اخلاق کو اپنانے والا اور میٹھے بول بولنے والا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی عبادت تھوڑی ہو لیکن اخلاق میٹھے ہوں تو جنت کے عالی مقام تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں, اور ایک انسان کی عبادات بہت ہوں, بڑی بڑی عبادات کرتا ہے لیکن اخلاق کڑوے ہوں, تو کہا کہ پھر جہنم میں گرنے کے لیے اس کے لیے کوئی رکاوٹ موجود نہیں. اصل چیز یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دے کر بھیجا گیا نبوت کی, اس نبوت کے اندر جو پوری زندگی کا آپ کا خلاصہ نکلتا ہے, نچوڑ نکلتا ہے, وہ اخلاق حسنہ, اپنے اخلاق کو میٹھا کرنا. اور اس کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی سے, اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, چھوٹوں سے, بڑوں سے, ہر ایک سے اتنے میٹھے اخلاق سے پیش آئے کہ وہ ہر ایک کے لیے محبوب ہو, ہر ایک کے لیے نظروں کی ٹھنڈک ہو. نہ یہ کہ باہر تو بڑے میٹھے اخلاق والے, گھر کے اندر سب سے زیادہ غضبناک اور غسیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے اندر سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ بیوی کے ساتھ سلوک کا ہوگا, کہ بیوی کے ساتھ رویہ کیسا تھا. کتنی بڑی بشارت سنائی, فرمایا کہ جنت میں میرے قریب گھر کس کا ہوگا بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور بتائیں کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کے گھر کے قریب کس کس کے گھر ہوں گے. تو ذہن میں تو آتا ہے کوئی بڑا مجاہد, کوئی بڑا عالم, کوئی بڑا مفسر, کوئی بڑا محدث, کوئی بڑا ولی, بڑا کامل, سارے ایک طرف. فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ میٹھا ہو. اخلاق اچھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو, فرمایا کہ یہ میرے اڑوس پڑوس میں ہوں گے, جنت میں آس پاس ان کے گھر میرے گھر کے پاس پاس ہوں گے. تو یہ اخلاق کا حصہ ہے, نرم دلی, نرم مزاجی, اور میٹھے بول سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور زبان کو ہمیشہ میٹھا رکھنا، نرم رکھنا کہ سامنے والے کے لیے کبھی بھی اس سے کوئی تکلیف کا بول نہ نکلے، کوئی زہریلی گفتگو نہ ہو، نہ غیبت ہو، نہ کسی پر بہتان ہو، نہ کسی پر کوئی الزام تراشی ہو، نہ طنز، نہ تانا، نہ جھوٹ، اور نہ ہی اپنے اس چھوٹے سے زبان کے ٹکڑے کے ذریعے کوئی احسان جتانا ہو. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے منع فرمایا کہ نیکی کرو تو احسان جتا کر اس کو برباد مت کرو. بڑے سے بڑی نیکی کر لی، موقع پانے پر احسان جتا دیا، بس احسان جتایا، نیکی گئی. یہ زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا دل کے تاثرات کا اظہار کرتا ہے. دل صاف ستھرا ہوگا تو زبان کے ذریعے سے باتیں بھی صاف ستھری آئیں گی. دل کے اندر زہر بھرا ہوگا، گندگی بھری ہوگی، تو زبان کے ذریعے سے بھی بار بار گندگیاں آ رہی ہوں گی. اس امت کو اللہ پاک نے بڑی معزز اور محترم امت بنایا. اس امت کا ہر ہر فرد اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب اور لاڈلا فرد ہے. ہم اور آپ اگر اپنی قدر شناسی کریں، اپنی ذات کو پہچانیں کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لڑنے جھگڑنے کے لیے، دوسروں کو حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو پہچان کر، اپنے مالک و خالق کو پہچان کر، اس کی شایہ نشان اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کو منانے میں لگے رہیں. اللہ کو راضی رکھنا یہ اصل مقصد حیات ہے. اب وہ رضا صرف نماز روزے کے اندر منحصر نہیں، پوری زندگی کا دائرہ اس کے اوپر محیط ہے. انسان زندگی کے جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہو، بس اللہ کی مرضی سامنے ہو کہ اس کام سے بھی اللہ راضی ہو جائے، اس کام سے بھی اللہ راضی ہو جائے، اس کام سے بھی اللہ خوش ہو جائے، اس کام سے بھی. تاجر جو بظاہر دنیا کمانے کے لیے بازاروں میں بھیڑ رہا ہے، بازاروں میں چکر لگا رہا ہے، بازاروں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ سچا امانت دار دیانت دار ہے، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تجارت کر رہا ہے، لقمہ حلال کما رہا ہے، لیکن نیت صاف ہے، جھوٹ اور کھوٹ سے بچ رہا ہے، غلط بیانی سے بچ رہا ہے، بددیانتی سے بچ رہا ہے، سچا ہے اور امانت دار ہے. جو چیز جس انداز کی ہے، جس قیمت میں، اسی قیمت پر بیچ رہا ہے. التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے. مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بظاہر وہ دنیا کما رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، لیکن وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عبادت بنا دیا. کوئی سا بھی کام ہم کر رہے ہوں، صرف اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر کے، اللہ کو راضی رکھ کر کام کریں، پوری زندگی ہماری اللہ کی عبادت ہی عبادت ہے. میں تو مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جانا اور آنا، استنجا کرنا کتنا ایک گویا کہ گرا ہوا عمل ہے. انسان پیشاب کر رہا ہے، قضاء حاجت کر رہا ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عمل بھی ثواب کے زمرے میں چلا جاتا ہے. میاں بیوی کا ملاپ، بظاہر وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ حرام کاری سے بچ کر حلال جائز طریقوں کو اختیار کیا ہے. ایک ایک چیز اللہ پاک نے عبادت بنا دی. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی منزلت کو پہچانیں، قدر کریں، اور ہم اپنی اوقات کو جانیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے. اس مقصد کو سامنے رکھا جائے، پھر دنیا کے جس شعبے کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سائنسدان ہوں، جوتی گانٹنے والا ہو، کوئی ریڈی چلانے والا ہو، جس شعبے میں بھی انسان کام کر رہا ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ سخت ہاتھوں کو دیکھ کر آپ نے ان کو چوم لیا، فرمایا کہ وہ ہاتھ اللہ کو پسند ہے جو محنت کرتے کرتے سخت ہو گئے پتھر کی طرح. تو ہر شعبے کو اللہ تعالی نے دین بنا دیا. شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر انسان آگے چلتا چلا جائے. جیتے جی اللہ تعالیٰ وہ حلاوتیں، وہ لطف عطا فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں بھی مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنائیت بھی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ایسی سامنے کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتی ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر اتنی کرم نوازیاں. حضرت معاذ ادویہ خاتون گزری ہیں، تب تابعین کے اندر تھے یہ دونوں حضرات. ان کے شوہر محترم تھے حضرت سلعہ بن اشیم العدوی. تو یہ دونوں میاں بیوی بڑے متقی پرہیزگار، عبادت گزار اور مجاہد. حضرت سلعہ ترکستان کے اندر ایک جنگ کے اندر شریک حال تھے، اپنے بچے بھی ساتھ میں شریک تھے، بیٹے بھی. مارکہ جب گرم ہوا تو حالت یہ تھی کہ رات کے وقت، دن میں تو میدان جنگ میں اترتے، اور رات کے وقت لشکر سے ہٹ کر تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جنگل کے اور بیابان کے درندے اور موزی جانور بھی آس پاس آ کر جھمگٹا لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے. کہ جب بندہ اللہ کا ہو گیا, اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیا, دوست بنا لیا, تو اس کی تلاوت اتنی حد دل عزیز ہو گئی کہ موزی جانور بھی اور درندے اور موزی جانور پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تلاوت سننے کے لیے. پھر مار کا شدید ہوا, اپنے بیٹوں سے کہا کہ پہلے تم جاؤ شرکت کرو, جام شہادت نوش کرو, تمہاری شہادت کا جو دکھ اور درد مجھ کو ملے گا اس پر جو میں صبر کروں گا, چاہتا ہوں کہ پہلے صبر وہ بھی حاصل کروں, اس لیے کہ میرا دکھ اور درد شاید اتنا بڑا تمہارے لیے نہ ہو کہ میری موت کا تمہیں وہ درد نہیں ہوگا جو اولاد کا غم باپ کو ملے گا. تو پہلے تم جاؤ, تم جام شہادت نوش کرو تاکہ تمہاری شہادت کا جو درد مجھ کو ملے گا تو وہ صبر کا اجر بھی حاصل کروں, اس کے بعد پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. بیٹے گئے, مارکے میں شریک ہوئے, جام شہادت نوش کر گئے, پیچھے پیچھے یہ بھی گئے, اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا. دمشق کے اندر ان کی رہائش تھی, حضرت معاذ عدویہ, محلے کی خواتین, شوہر چلے گئے, بیوی بیوہ ہو گئیں, بچے جوان سال چلے گئے, اولاد کا غم ماں کو ملا. تعزیت کے لیے محلے کی خواتین آئیں تو پوچھنے لگیں حضرت معاذ کہ اگر تو تم لوگ آئی ہو تعزیت کے لیے تو آپ واپس جا سکتی ہو, اور اگر مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئی ہو تو 100 بار مبارکباد پیش کرو. میرا شوہر اور میرے جوان سال بیٹے اللہ کے راستے میں دین کی خاطر, دین کی سربلندی کے لیے قربان ہوئے, تو اگر تو تعزیت کے لیے آئی ہو تو مجھے تعزیت کی ضرورت نہیں, واپس جا سکتی ہو, اور اگر مبارکباد پیش کرنے آئی ہو تو 100 بار مبارکباد پیش کرو کہ میں اس وقت شہید کی بیوہ اور شہیدوں کی ماں ہوں. 30 سال تک حیات رہی, عبادت میں لگی رہا کرتی تھی. جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق مل جاتا ہے, اپنا مقصد زندگی پا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت جب اس کو مل جاتی ہے تو کس قدر, حالانکہ اب بیوہ ہونے کے بعد 30 سال کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں, ایک بڑا عرصہ ہے کہ جوان اولاد بھی شہید ہو چکی اور شوہر جو سرپرست تھے سرتاج تھے وہ بھی شہید ہو گئے. 30 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, مرض الموت کے اندر رونے لگی. تو خواتین جو آس پاس کی موجود تھیں, وجہ دریافت کی کہ رونے کی کیا وجہ, کہ رو رہی ہیں, فرمانے لگیں موت کا وقت قریب ہے, آثار ظاہر ہونے لگے ہیں, آج کے بعد میرا نماز اور روزے سے تعلق ٹوٹ جائے گا. زندگی چونکہ عبادت میں گزارتے چلی آ رہی ہے, وہ چسکا پڑا ہوا ہے, وہ لذت اور حلاوت مل رہی ہے عبادتوں کا, وہ نور مل رہا ہے, کہ آج ان عبادتوں کی جدائی میں رو رہی ہیں کہ آج کے بعد میرا نماز اور روزے سے تعلق ٹوٹ جائے گا, نماز اور روزوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, تو اس بات پر رو رہی ہیں. کچھ وقت گزرا تو دیکھا تو ہنس رہی ہیں. خواتین نے پوچھا کہ ہنسنے کی کیا وجہ بنی, کہا کہ صحن میں میرے شوہر انعامدار سلعہ بن اشیم آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو چلنے کے وقت قریب آ گیا ہے, میں تم کو لینے آ گیا ہوں. ایسی مبارک زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جینا بھی مبارک اور مرنا بھی مبارک. ایسی موت کے اوپر تو بے ساختہ انسان پھر کہا کرتا ہے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. مرد ہو یا عورت, جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہو جانے سے پہلے ہی, اللہ تعالیٰ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے موت کا کڑوا گھونٹ اس کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے اور روح انسان کے بدن میں پھڑکتی ہے جلدی نکلنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی مہربانی ہے, تب جب بندے نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی, حلال حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے گزار دی, جائز ناجائز کو دیکھتے ہوئے گزار دی, تو اللہ تعالیٰ پھر زندگی میں بھی ایسی بشارتیں عطا فرما دیتے ہیں کہ جانے سے پہلے استقبال کے لیے آنے والے شوہر ان کا دیدار ہو گیا اور وہ فرما رہی ہیں کہ مجھے میرے شوہر لینے کے لیے آ گئے, اور تھوڑے ہی وقت کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اوپر ساری بات ہے کہ انسان اپنے مقصد زندگی سمجھ لے. بڑے بڑے فرعون آئے, قارون اور شداد آئے, حامان آئے, نمرود آئے, سب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کی, بغاوت کی, اپنے انجام کو پہنچ گئے. بڑے بڑے درویش خدا مست بھی آئے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے نام روشن فرما دیے. تو یہ امت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت ہے, محبوب امت ہے. اس امت کا جو بھی فرد اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. ابھی تو وقت ہے, زندگی کی سانسیں باقی ہیں ہم میں سے بہت سو کی, تو اکثریت کی زندگی کا زیادہ حصہ گزر گیا. 40 کے بعد تو پھر آگے موت قریب ہوتی ہے. 40 سے پہلے پہلے تو پھر بھی یہ کہ چلو ابھی باقی ماندہ حصہ زیادہ ہے, لیکن جب 40 سال کا انسان ہو گیا اب کشتی کنارے کی طرف بڑھ رہی ہے, ساحل قریب ہے. اس وقت پھر غفلت زیب نہیں دیتی, رجوع اللہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے, رجوع اللہ ہو جائے, اللہ سے تعلقات صاف اور مضبوط اور مستحکم ہو جائیں, معاملات صاف کر لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے. منا کر اپنی زندگی کے جس شعبے میں بھی انسان کام کرے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے, ہر شعبے کے اندر اللہ کی محبت اس کو ملے گی, اللہ کی مرضی اس کو ملے گی. اس امت کو اللہ پاک نے بہت اونچی امت بنایا اور ایسے مرتبے اور مقام عطا فرمائے. پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں انہوں نے بشارت سنائی تھی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات پر نظر ڈالی, پوری انسانیت پر نظر ڈالی اور اس میں سے عربوں کو چھانٹ کر چن لیا. پھر پورے عرب پر اللہ پاک نے خاص نظر ڈالی, اس میں سے پھر اللہ پاک نے قبیلہ مضر کو چن لیا. پھر اللہ تعالی نے اس پورے مضر کے اوپر اپنی خاص نظر عنایت ڈالی اور اس میں سے قریش کو چن لیا. پھر پورے قریش کے اوپر اللہ پاک نے خاص نظر ڈالی, اس میں سے بنو ہاشم کو چن لیا. اور فرمایا کہ پھر بنو ہاشم پر اللہ پاک نے نظر ڈالی اور اس میں سے چن کر اللہ پاک نے میرا انتخاب کیا. اور فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عالی نسب عالی خاندان والا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرے باپ دادا سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارے پورے سلسلہ اجداد کے اندر کہیں بھی کسی سے زنا واقع نہیں ہوا, پاک سلسلہ نسب کے ذریعے سے آپ منتقل ہوتے چلے آئے. ہوتا تھا, جاہلیت کا زمانہ تھا, زناکاری شراب خوری عام تھی, لیکن اللہ تعالی نے اس پورے نسب کو ایسا محفوظ رکھا کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی آپ کے اجداد آئے سب کے سب پاکیزہ پیداوار تھے, کہیں بھی حرام کا نطفہ بیچ میں شامل نہ ہوا. اللہ پاک نے ایسا عالی شان عالی خاندان والے اونچی صفات کے مالک ایسے پیارے پیغمبر ہم کو عطا فرمائے کہ 10,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو جب دیکھا, آپ کی یہ شان تھی کہ اپنے اجداد کے اندر جس دادا کی پشت میں آپ کا نور ہوتا تھا تو اس کی پیشانی پر ایک خاص نورانیت اور ایک چمک نمایاں ہوتی تھی. ابا آدم نے ان کے جن کے 10 بیٹے تھے ان میں سے اپنے ایک بیٹے شیس کو مخاطب کیا, کہا شیس تیری پیشانی کا نور مجھ کو بتاتا ہے کہ تمہاری پشت میں ایک امانت ہے جو تمہارے والد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے, جو تمہارے والد سے بھی زیادہ قیمتی ہے. حضرت شیس حیران ہوئے کہ بیٹا باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم تو اس امانت کی بات کرتے ہو, میں تمہیں اس امانت کی امت کی بات بتاؤں کہ وہ امت اللہ کو کتنی محبوب ہے کتنی قیمتی ہے. پھر آپ نے چند چیزیں گنوائی. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس کے سامنے فرمایا کہ میں نے ایک خطا کی, میرے کپڑے اتار دیے گئے, وہ جو امانت تمہاری پشت میں میں دیکھ رہا ہوں اس کی امت وہ ایک نہیں سارا دن ساری زندگی خطائیں کرے گی, کبھی ان کے کپڑے نہیں اتریں گے. میں نے ایک خطا کی, مجھ کو بیوی سے بچھڑوا دیا گیا, بیوی سے جدا کر دیا گیا, وہ سارا سارا دن گناہ کریں گے, کبھی وہ بیوی سے نہیں بچھڑے جائیں گے. اور کہا کہ میں نے ایک خطا کی, جنت سے نکال دیا گیا, وہ ساری زندگی خطائیں کر کے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کہا کہ میں نے ایک خطا کی, مجھے اس خطا کی معافی کے لیے 40 سال درکار ہوئے, وہ ساری ساری زندگی خطائیں کر کے ایک بول توبہ کا کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرمائیں گے. اور کہا کہ میں نے ایک خطا کی تو میری اس خطا کا ڈھنڈورا چرچا پورے عالم میں ہو گیا, سب کو پتہ چل گیا کہ میری اس غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا. وہ سالہ سال بھی غلطیاں کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے, پردے پہ پردہ ڈالیں گے, پردے پہ پردہ ڈالیں گے, کبھی ان کے عیوب کو راز کو فاش نہیں فرمائیں گے. تو ہم اسی امت کا ایک فرد ہے کہ جو 70 سال بھی گناہ کر کے توبہ کے لیے جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو ہمیں 40 سال درکار نہیں ہے. ایک توبہ کا بول فوراً اللہ کی رحمت کی آغوش میں لے جا کر ہمیں پہنچا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ سچی ندامت ہو, احساس ہو, احساس بندگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, وہ ہمارا مالک و خالق ہے, اس نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں وجود بخش دیا, انسان بنا دیا, کوئی چھپکری, کوئی لال بیگ, کوئی مچھر مکھی نہیں بنایا, کوئی کتا بلی نہیں بنایا, کوئی گدھا گھوڑا نہیں بنایا, کوئی کائنات کی اشیاء میں سے کوئی شے نہیں بنائی, ہمیں جیتا جاگتا ایک صاحب عقل و شعور, صاحب ایمان, ایک انسان بنا دیا. چاہتے تو پچھلی امتوں کا کوئی فرد بنا دیتے, بنی اسرائیل میں ہمیں اٹھا دیتے, ہمیں اس لاڈلی اور محبوب اور چہیتی اور پیاری امت کا ایک فرد بنا دیا کہ جو امت تمام امتوں کی سردار ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو سب سے آخر میں ہیں, لیکن جنت میں داخلہ سب سے پہلے ہماری امت کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہوں گے, پوری امت آپ کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف بڑھ رہی ہوگی, سابقہ تمام کی تمام امتیں دو طرف صفیں بنا کر کھڑی ہوں گی, اور ان کے بیچ سے ہم گزرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا کہ ہم دنیا میں آخر میں آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. تو یہ وہ اعزاز ہیں جو اللہ پاک نے بن مانگے ہمیں عطا فرما دیے, اور اتنے اونچے اعزاز عطا فرما دیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہماری تعریف اپنے بیٹے حضرت شیش کے سامنے کر رہے ہیں کہ میں نے ایک خطا کی کپڑے اتر گئے, وہ سینکڑوں خطائیں کریں گے, ہزاروں خطائیں کریں گے, کبھی برہنہ نہیں ہوں گے. میں نے ایک خطا کی, بیوی سے بچھڑ گیا, وہ ساری زندگی خطائیں کرتے چلے جائیں گے, بیویوں سے نہیں بچھڑیں گے. میں نے ایک خطا کی, جنت سے نکل گیا, وہ زندگیاں گناہوں میں گزار کر اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. میں نے ایک خطا کی, معافی میں 40 سال لگ گئے, وہ 70-70 سال گناہ کر کے ایک توبہ کا بول بول کے اللہ سے معافی حاصل کر لیا کریں گے. میں نے ایک خطا کی, میری اس خطا کا چرچا پورے کائنات میں ہو گیا, وہ خطاؤں پہ خطائیں کریں گے, اللہ تعالیٰ پردے پہ پردے ڈالیں گے. اللہ کرے کہ جس طرح اس نے یہاں ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہے, آخرت میں بھی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے, عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا, مہربانی کے معاملے فرمایا, بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے. دنیا کے اندر جو انسان جو طلب لیتا ہے, جو فکر رکھتا ہے, جو اللہ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو پورا فرماتے ہیں. صحابی آئے تھے, پوچھا تھا کہ ہمیں بتا دیں کہ اللہ کہاں ہے, اگر تو وہ قریب ہے تو میں اس سے سرگوشی کر لیا کروں, اور اگر وہ دور ہے تو میں اس کو پکار لیا کروں. چاہتے اللہ تعالیٰ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بات ڈال دیتے, آپ اپنی عام گفتگو میں سمجھا دیتے. اللہ پاک نے فوراً قرآن کریم کی آیت اتار دی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, آپ سے جب میرے بندے پوچھیں انی, میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں, قریب ہوں یا دور ہوں, آپ ان کو بتا دیں, فَإِنِّي قَرِيب, میں اپنے بندوں کے بالکل نزدیک اور قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی, میرے بندوں کو بول دے کہ وہ مجھ سے مانگا کریں, دل کھول کے مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے تو انسان ہر چیز مانگے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے وہ چیز مانگی جو بظاہر محال تھی, ربی حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من مالی, اے رب مجھ کو ایسی سلطنت, ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ چرین پرین ہوائیں اور یہ ساری چیزیں مسخر کر دی. انسانوں پر تو بادشاہت دی, ہوا بھی تابع کر دی, پرند چرند درین نے سارے آپ کے تابع کر دیے, کہ جب میرے بندے نے مجھ سے ایسی فرمائش کی ہے کہ ایک انوکھی سلطنت مجھ کو مل جائے, تو ایسی سلطنت دے دی کہ آنے والی نسلوں میں پھر ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملی. دینے والی ذات, اس کے لیے تو کوئی چیز بھی محال نہیں. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق سکھایا ہے, سبق دیا ہے کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ ہی سے مانگو, کہ اللہ یہ ٹوٹ گیا انتظام فرما دیں, بندوبست فرما دیں. دعا اللہ سے مانگو, سبب اختیار کرو, اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. اور فرمایا کہ جب اونچی چیز مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے شرماؤ مت, جھجک محسوس مت کرو. جب اللہ سے جنت مانگنے پر آؤ تو جنت کا کوئی کونا کھانچا نہیں مانگو, اللہ سے جنت جو سب سے اعلیٰ جنت ہے, جنت الفردوس کا سوال کیا کرو, اللہ کی شایان شان. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے موقع ملے ہوئے ہیں, زندگی ہے, سانسیں ہیں, موقع ہیں, صحت ہے. اللہ سے مانگ کر اللہ کی بننے کی دعائیں کرتے رہیں اور اللہ کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر بھی اپنا بنائے گا، اپنی محبوبیت عطا فرمائے گا، اپنا تعلق نصیب فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت عطا فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں 70,000 بندے اللہ کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے. تو یہ بات جب آپ سنا رہے تھے، حضرت عکاشہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ ان 70,000 میں اللہ تعالی مجھے بھی بنا دے. آپ نے فرمایا انت منہم، تم بھی انہی میں سے ہو. ایک جملہ ان 70,000 میں سے بنانے کے لیے کافی ہو گیا، موقع غنیمت تھا. دوسرے صحابی نے بھی ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ مجھے بھی ان میں. فرمایا سبق عقل عکاشہ، عکاشہ سبق سبقت لے گئے، بازی لے گئے، بس اب سب کے لیے نہیں موقع تھا، انہوں نے پہل کی، ان 70,000 میں سے ہو گئے. ہم بھی اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے سیدھے جنت میں داخلے کے سامان ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کے شب و روز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سعد کی دادی صاحبہ بیمار ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اسی طرح ایک پرچی آئی ہے، والدین بیمار ہیں، اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے. ہم میں سے جو بھی جسمانی اور روحانی بیمار ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.